وہ چار پانچ سالہ بیٹی وہ بڑے پیار کے ساتھ میرے ساتھ باتیں کرتی رہی. وہ صحابی فرماتے ہیں مجھے برابر یاد ہے کہ جب میں نے زمین کو کھودنا شروع کیا اس لیے کھودنا شروع کیا کہ میں میری بیٹی کو اندر دفن کر دوں. وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے کھودنا شروع کیا, میری پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے اور میرا بدن تھکنے لگا. تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میری بیٹی دور سے دوڑتے ہوئے آتی ہے اور اپنا کپڑا جو اس نے پہنی ہے بڑا پیارا کپڑا ہے لیکن اس کپڑے سے میرے پسینے کو صاف کرنے لگتی ہے. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ بڑا عجیب و غریب حال تھا اس وقت میرا, لیکن خیر وہ زمانے جاہلیت کا نشہ میرے سر کے اوپر سوار تھا. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں گڑھے کو کھود دیتا ہوں اور اس کے بعد میری لڑکی کو بڑی ظالمانہ طریقے سے پکڑتا ہوں اور اس کو اس کے اندر ڈال دیتا ہوں, اس پر مٹی ڈال دیتا ہوں. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ وہ لڑکی اندر سے پوچھتی ہے کہ ابا جان مجھ سے کیا قصور ہو گیا جس کی وجہ سے آج مجھے دفن کیا جاتا. وہ لڑکی بہت مجھ سے بھیک مانگتی لیکن میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا اور وہ لڑکی کو ہمیشہ کے لیے خدا کے حوالے کر دیتا. وہ صحابی اپنا یہ واقعہ بیان کرتے, اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں. روایت کے اندر ہے کہ ہمارے نبی کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا, حضرت ابو بکر رو رہے, حضرت عمر فاروق رو رہے, سارا مجمع روتا ہے. اللہ کے رسول اس صحابی سے کہتے ہیں کہ اے صحابی, اس صحابی سے کہتے ہیں کہ یقیناً تیرا گناہ بہت بڑا ہے لیکن اسلام کی برکت سے خدا نے تیرے اس گناہ کو معاف کر دیا ہے. تو مسلمان ہوا, تیرے مسلمان ہونے کی وجہ سے خدا نے اس گناہ کو معاف کر دیا. لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ تو نے جو واقعہ بیان کیا تو وہ لڑکی کے جو چیخنے کی آواز ہے وہ آج بھی میرے کانوں کے اندر آ رہی ہے. ہمارے نبی فرماتے ہیں وہ لڑکی جس طریقے سے چیخ کر اپنے باپ کو بلاتی تھی وہ آواز میرے کان میں ابھی بھی آتی ہے. اس لیے ہمارے نبی فرماتے جا خدا سے معافی مانگ, خدا اتنا کریم ہے اتنا غفور ہے کہ اگر تو رو رو کر معافی مانگے گا خدا تیری بیٹی کو تجھ سے راضی کر دے گا, کل قیامت کے میدان میں بیٹی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, اسلام نے عورت کو بہت اونچا مقام دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے اگر کسی لڑکی کو زندہ دفن کیا گیا. اسلام نے عورت کو بہت اونچا مقام دیا. اسی لیے میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں, اس بات کو کہتا ہوں کہ جب خدا نے ہمیں اتنا اونچا مقام دیا تو ہم خدا کے ساتھ محبت کرنے والی بن جاوے, ہم خدا کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرنے والی بن جاوے. میرے بھائیوں, دیندار عورت وہ ہوتی ہے جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند کیا اور دیندار مرد کو بھی ہمارے نبی نے بہت پسند کیا. میرے بھائیو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مال کو نہیں دیکھا, کبھی خوبصورتی کو نہیں دیکھا. میرے بھائیو, اگر ہمارے دین کے اندر خوبصورتی کوئی چیز ہوتی تو سب سے پہلے اسلام ابو جہل کو نصیب ہو جاتا, ابو لہب کو نصیب ہوتا. ابو لہب کے بارے میں لکھا ہے کہ عرب کا سب سے خوبصورت انسان تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے نبی نے چہرے کی خوبصورتی کو نہیں دیکھا, دل کے خوبصورت ہونے کو دیکھا. اسی لیے ابو لہب ایمان سے محروم ہوتا ہے تو بلال حبشی کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے. اور بلال حبشی کو کیسا ایمان نصیب ہوتا, میری ماں بہنیں سوچے. آج ہم بھی جب نکاح کا موقع آتا ہے, ہمارے نوجوانوں کے نکاح کا موقع آتا اور ہماری بہنوں کے نکاح کا جب موقع آتا ہے تو اس بات کو نہ دیکھے کہ اس کے پاس مال کتنا ہے, اس بات کو نہ دیکھے کہ اس کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں, اس بات کو نہ دیکھے کہ اس کے پاس بنگلے اور مکانات کتنے ہیں, یہ دیکھے کہ جس کے ساتھ میرا نکاح ہو رہا ہے وہ نمازی ہے یا نہیں, وہ قرآن کریم کو پڑھنے والا ہے یا نہیں. میرے بھائیوں اور میری ماں بہنیں, روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول, میری بیٹی جوان ہو گئی, آپ کسی اچھی جگہ میری بیٹی کا رشتہ کرا دے. وہ صحابی ہمارے نبی سے کہہ رہے کہ نبی, میری بیٹی جوان ہو گئی, آپ کسی اچھی جگہ میری بیٹی کا رشتہ کرا دے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنی بیٹی کا نکاح بلال کے ساتھ کرا دو, جاؤ اپنی بیٹی کا نکاح بلال کے ساتھ کرا دو. روایت میں کہ وہ صحابی اپنا چہرہ گرا دیتے ہیں کہ معلوم ہے کہ بلال حبشی ہے, کالے کلوٹے ہیں, اس لیے وہ صحابی وہاں سے چلے جاتے ہیں. دوسرے دن پھر آتے اور آ کر کہتے ہیں کہ اے نبی, میری بیٹی جوان ہو گئی, کسی کے ساتھ میری بیٹی کا رشتہ کرا دو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ جاؤ بلال کو پسند کر لو اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دو. وہ صحابی پھر چلے جاتے, ان کو پسند نہیں آتا. تیسرے دن پھر آتے اور آ کر ہمارے نبی سے کہتے کہ نبی, میں وہی پرانی بات لے کر آیا ہوں, میری بیٹی جوان ہو گئی, کسی مناسب جگہ رشتہ کرا دو. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اچھا بتا, کیا میں تیری لڑکی کا نکاح کسی جنتی کے ساتھ کرا دوں, کیا میں تیری لڑکی کا نکاح کسی جنتی کے ساتھ کرا دوں. وہ صحابی اچھل پڑتے ہیں کہ ہاں کرا دو. اللہ کے رسول فرماتے تیری لڑکی کا ہاتھ بلال کے ہاتھ میں دے دے, وہ جنتی ہے. تیری لڑکی کا ہاتھ بلال کے ہاتھ میں دے دے, وہ جنتی ہے. روایت میں ہے کہ وہ صحابی اچھل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی میں میری لڑکی کا نکاح بلال کے ساتھ کرا دیتا ہوں. تو ہمارے نبی پوچھتے ہیں, دیکھو کیسے صحابہ کرام تھے, ہمارے نبی پوچھتے کہ پہلے دن میں نے کہا تو تم چلے گئے, دوسرے دن میں نے بلال کا نام لیا چلے گئے, اور تیسرے دن راضی ہو گئے. وہ صحابی رو کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول, پہلے دن تم نے بلال کہا, دوسرے دن تم نے بلال کہا, تیسرے دن تم نے اس کے جنتی ہونے کو بتایا, اب میں چاہتا ہوں کہ میری لڑکی کا نکاح کسی جنتی کے ساتھ ہو جائے تاکہ جب اس کا شوہر جنت میں جاتا ہوگا تو اپنی بیوی کو بھی ساتھ میں لے کر چلا جائے گا. اس لیے کہ تو قرآن کریم میں ہے نا, والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. یہ تو قرآن کریم میں ہے کہ اگر شوہر جنتی ہوگا اور جب جنت کا فیصلہ ہوگا تو اللہ سے کہے گا کہ اللہ, دنیا میں بیوی ساتھ میں تھی, میں اس کو بھی ساتھ میں جنت میں لے کر جاتا, میری اولاد کو بھی ساتھ میں جنت میں لے کر جاتا, اور خدا اس کی مانگ کو پوری کریں گے. تو خیر میں اپنی ماں بہنوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم دینداری کو دیکھیں, اللہ سے سچا تعلق پیدا کرے, اور خاص کر کے میں میری ماں بہنوں سے خصوصی طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھو جو ہمارے نبی نے قانون بتائے ہیں اس پر عمل کرنے سے برکت ہے, اور نبی کے قانون کو توڑنے کے اندر پریشانی ہے. نبی کے قانون کو توڑو گے تو میرے بھائیوں سچی منزل مل نہیں سکتی. آدمی در بدر بھٹکتا رہے گا, کبھی یہودیوں کے دروازے پر, کبھی عیسائیوں کے دروازے پر, کبھی مجوسیوں کے دروازے پر, کبھی غیروں کے دسترخوان پر, آدمی ہر جگہ بھٹکے گا. اگر سچی منزل چاہیے تو ایک ہی منزل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا کرے. میرے بھائیوں میں نے گزشتہ سال بھی ایک بات بتائی تھی اور مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ ان عورتوں ہی کے اندر میں نے بات بتائی تھی, وہ پھر بتا دوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھول گئے ہو. تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ ہے, دودھ پیتا بچہ, آپ نے ہر ایک نے اپنے گھر میں دیکھا ہوگا کہ دودھ پیتا بچہ ہے, کبھی کبھی رونا شروع کرتا ہے, کبھی رونا شروع کرتا ہے, اور اس کی ماں اگر دوسرے کمرے میں ہو تو یہ بچہ اپنی ماں اپنی توتلی زبان میں معصوم سی آواز میں روتا ہے. اب اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر اس کی خالہ آ جائے اور بچے کو گود میں اٹھا لے تو کیا بچہ رونا بند کر دے گا؟ ارے بھائی رونا بند کرے گا بچہ؟ یا اگر اس کو کوئی کھلونا لا کر دے دے, یا اس کو کوئی مٹھائی لا کر دے دے, یا اس بچے کے سامنے اس کی نانی آ جائے, اس کی دادی آ جائے, اس کی پھوپھی آ جائے, گھر کی ساری عورتیں آ جائے اور اس کو اپنے گود میں بٹھائے, میرے بھائی سچ بتاؤ بچہ رونا بند کرے گا؟ بچہ رونا بند نہیں کرے گا, وہ بلبلاتا رہے گا, وہ بلبلاتا رہے گا. حالانکہ جتنی عورتوں نے اس کو گود میں بٹھایا, کسی عورت کے گود میں کاٹے تھے بھائی, کسی عورت نے اس کو مارا, ہر عورت نے اس کو پیار کے ساتھ اپنی گود میں بٹھایا, لیکن بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے. لیکن دوسرے کمرے سے اس کی ماں کو بلا لو, ماں کو دیکھے گا, دیکھنے کے ساتھ ہی اس کا رونا بند ہو جائے گا, اور ماں گود میں لے لے گی تو ماں کے سینے کے ساتھ چمٹ جائے گا. میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ ماں اور بیٹے میں اللہ نے ایک تعلق رکھا ہے, ماں اور بیٹے میں اللہ نے تعلق رکھا ہے. جب یہ مل جاتا ہے تو دونوں کو سکون نصیب ہوتا, ماں کو بھی سکون ہوتا جب بیٹے کو گلے لگاتی, اور بیٹے کو بھی سکون ہوتا جب ماں کی گود میں چلا جاتا. تو اللہ نے ایسا تعلق ماں اور بیٹے کے درمیان میں رکھا کہ دونوں مل جاتے ہیں تو سکون ہوتا, اور دونوں اگر بچھڑ جاتے ہیں تو دونوں پریشان ہو جاتے ہیں. اور پھر کسی کی گود میں بھی جاتا ہے وہ بچہ تو اس کی پریشانی باقی رہتی ہے. میرے بھائی اور جو تعلق اللہ نے ماں اور بیٹے میں رکھا وہی تعلق حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے, وہی تعلق اللہ نے نبی اور امتی کے درمیان میں رکھا, وہی تعلق اللہ نے نبی اور امتی کے درمیان میں رکھا. جیسا بیٹا اگر ماں کی گود میں آتا ہے سکون نصیب ہوتا ہے, اگر امتی نبی کی شریعت پر آتا ہے تو سکون نصیب ہو جاتا ہے. اور جیسے وہ چھوٹا سا بیٹا خالہ کی گود میں رویا, دادی کی گود میں رویا, نانی کی گود میں رویا, اسی طرح امتی جب یہودی طریقے پر جائے گا تو روئے گا, عیسائیوں کے طریقے پر جائے گا تو روئے گا, مجوسیوں کے طریقے پر جائے گا تو روئے گا, اور نبی کی گود میں آئے گا تو چین اور سکون نصیب ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیو ایک ارادہ کرو کہ اللہ ہم سب کو محمدی بنا دے. میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں کہ اگر ہمیں نبی سے محبت ہے, میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیو اللہ عمل کی توفیق دیتا ہے, وہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں کہ اگر ہمیں ہمارے نبی سے سچی محبت ہے تو صرف اتنا بتاؤ کہ کیا ہمارے نبی نے کبھی اس کی اجازت دی تھی کہ ہم اپنا چہرہ کھول کر بازار میں گھومیں؟ کیا ہمارے نبی نے اس کی اجازت دی تھی کہ ایک عورت دکان پر بیٹھے؟ کیا ہمارے نبی نے اس کی اجازت دی تھی کہ ایک عورت بغیر پردے کے کسی کے ساتھ بھی چاہے بات کر لے, اور کسی کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہے تو بیٹھ لے؟ میرے بھائیو اسلام نے تو پردے کا حکم دیا تھا, اسلام نے پردے کا حکم دیا. میرے بھائیو ایک بات یاد رکھو, اگر ہم اس پردے کو توڑتے ہیں تو ہم گنہگار ہوتے ہیں, برکتیں ختم ہوتی ہیں, لیکن ساتھ میں ہم نبی کے دل کو بھی دکھاتے ہیں, ہم نبی کے دل کو بھی دکھاتے ہیں. اسی لیے ایک واقعہ مشہور ہے نا, ایک واقعہ مشہور ہے کہ کوئی صاحب تھے وہ انہوں نے کسی کے بارے میں سنا کہ وہ بہت بڑے شاعر ہے اور بہت بڑے اللہ والے بھی ہے. کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمٰ نے اپنے ملفوظات میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب کو معلوم ہوا کہ بھائی فلاں صاحب جو ہے بڑے اللہ والے ہیں اور جو ہے بہت بڑے شاعر ہے, تو سوچا کہ چلو میں ان سے ملاقات کرنے جاؤں. اب یہ صاحب ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. جب ملاقات کرنے کے لیے گئے ان کے گھر پر پہنچے, گھر پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ تو اپنی داڑھی کو شیو کر رہے.